आपकी जो मैसेंजर था सदमे से नहीं आ रहे, जो नमाज जमा नहीं कराई थी आपके कहने पर, उसके बाद आप गायब हो गए थे इनकार से। अब तो खुराक से ठीक है माशाल्लाह, लेकिन काफी बुखार तेज हो गया था, उतर नहीं रहा था। है
बुखार तो हुआ ही नहीं,
नहीं भूख नहीं, 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 नहीं रहे थे लोग, बुखार चढ़ा हुआ बुरा हाल है।
नहीं बुरा हाल तो मैं उठ ही नहीं सकता था, इतना कमजोर हो गया था। और
बगैर बुखार के
बगैर
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ 73ویں آیت ہے نا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا عذاب علیما فی الدنیا والآخرہ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر ومنهم من عهد اللہ لئن آتانا فی من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف والطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين اے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کر وغلظ علیہم اور ان سے سختی سے پیش آ یا مضبوطی کے ساتھ ان سے معاملہ کر وماواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہاں جن لوگوں کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے ان میں کفار اور منافقین دونوں کو اکٹھا ایک بریکٹ میں ذکر فرمایا گیا ہے اور لفظ جہاد استعمال ہوا ہے. اب جہاد کا معنی اگر صرف قتال ہو تو آنے والی آیات صاف بتا رہی ہیں کہ ان میں منافقین جتنے بھی تھے ان سے کوئی قتال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا اور کفار میں سے بھی انہی سے قتال کیا جنہوں نے قتال میں پہل کی. تو منافقین کے ساتھ جوڑ کر جس جہاد کا ذکر ہے وہاں اسی جہاد کا ذکر ہے جو دراصل اول معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, یعنی دین کے معاملے میں جد و جہد کرنا, کوشش کرنا اور قرآن اور قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا. یحلفون باللہ ما قالوا, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں انہوں نے نہیں کہا. کیا نہیں کہا اس کا یہاں ذکر نہیں. اس پہ مفسرین نے مختلف خیال آرائیاں کی ہیں, میں ان کا ذکر مختصر کروں گا. ولقد قالوا کلمۃ الکفر, حالانکہ وہ یقیناً کلمہ کفر کہہ چکے ہیں. وکفروا بعد اسلامہم, اور اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہیں. وہمو بما لم ینالو, اور ایسے ارادے باندھ رکھے تھے جنہیں وہ حاصل نہ کر سکے. وما نقموا الا نغناهم الله ورسوله, اور انہوں نے ناپسند نہیں کیا الا ان نغناهم الله ورسوله من فضله, مگر اس بات کو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا. یعنی مومنوں کے متعلق وہ جو بغض دلوں میں لیے بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنے فضل سے جو دولتیں عطا کیں تو اللہ اور رسول نے دونوں نے گویا مومنوں میں وہ تقسیم کی. فَإِن يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَّهُمْ, بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اگر وہ پھر جائیں یعنی پہلے اعمال کی طرف اور بدزبانیوں کی طرف لوٹ جائیں, يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ, اللہ انہیں ضرور عذاب دے گا, اللہ انہیں عذاب دے گا, عذابًا أَلِيمًا, دردناک عذاب, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور زمین بھر میں ان کے لیے نہ کوئی والی ہوگا نہ کوئی مددگار, نہ ان کا کوئی سرپرست ہوگا
یا نہ کوئی دوست ہوگا ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. اس سے پہلے جن کے متعلق ذکر گزرا ہے کہ انہوں نے کہا تھا, کچھ کہا تھا اور قسمیں کھائیں کہ ہم نے نہیں کہا, اس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کی طرف اشارہ ہے, جو اس نے وہ بے حیائی کی بات کی تھی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے, جس کے اوپر پھر بہت سے صحابہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا. یہ اسی طرف اشارہ ہے. بعد میں اس نے قسمیں کھائیں جب اطلاع ملی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے یہ بدتمیزی کی بات کی ہے, تو حاضر ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ میں نے نہیں کہا. اس میں صرف یہ ایک مشکل ہے کہ اگر ایک شخص کے معین واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا تو یحلف باللہ ما قال ہونا چاہیے تھا. وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں اس شخص نے جو اس نے کہا تھا. ولقد قالوا, پھر دوبارہ جمع کی طرف اشارہ کر رہا ہے, ایک واحد کی طرف نہیں کر رہا. تو اس پر میں نے جائزہ لیا ہے, بعض تفسیروں نے وہ بات کہی ہے جو میں نے بیان کی تھی کہ عبداللہ بن عبی بن سلو کی طرف ہے, مگر بعض دوسری تفاسیر نے واضح طور پر اسے عموماً منافقین کی طرف پھیرا ہے اور یہ کہا ہے کہ منافقین جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیہودہ باتیں کرتے تھے یا بدتمیزی سے ذکر کرتے تھے, جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے نہیں کہا. ولقد قالوا کلمۃ الکفر, حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کیا ہے. اب یہاں عام بدزبانی اور گالی گلوچ کے متعلق صرف کلمۃ الکفر کے ذریعے اس کا بیان, یہ بھی محل نظر ہے. کوئی خاص ایسی بات ہے جو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں کہی ہے جو بہت ہی زیادہ خوفناک اور ہلاکت خیز تھی ان لوگوں کے لیے, اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کلمہ کفر قرار دیا گیا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا. بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو شروع میں واقعتاً مسلمان ہو گئے تھے, عبداللہ بن عبی بن سلول بھی انہی میں شمار ہوتا ہے, لیکن رفتہ رفتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی عظمت اور مدینے پر آپ کی سرداری کا نفوذ, یہاں تک کہ سب نے آپ کو اپنا سردار قبول کر لیا, اس چیز نے حسد پیدا کیا. اور چونکہ رفتہ رفتہ اس کی سابقہ سرداری بالکل مٹتے مٹتے مٹ گئی, اس کو کسی نے کوئی اس کو پھر پوچھتا نہیں تھا, ہر اہم معاملے کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لٹایا جاتا تھا, اس لیے وہ جو اسلام تھا سرسری تھا وہ نفاق میں اور پھر کلمہ کفر میں تبدیل ہو گیا, اور اس میں اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. بس عبداللہ کی طرف اگر اشارہ ہے تو عبداللہ کے ٹولے کی طرف اشارہ ہے, وہ سارے جو مخفی بیٹھ کے مخفی باتیں کیا کرتے تھے, انہوں نے اکٹھے ہو کر کوئی بدتمیزی کی بات ایسی کہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت گزری ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین, تو یہ تو منافقین میں بھی آ گیا اور کفار میں بھی آ گیا, تو جہاد وہ کیوں نہ کیا جس جہاد کا معنی آج کل کے علماء سوائے قتال کے اور کچھ نہیں لیتے. جس پر آیت نازل ہوئی اس سے زیادہ اس آیت کی سمجھ کسی کو نہیں ہو سکتی, وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی کلمہ کفر ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح حکم نازل ہو رہا ہے کہ ان سے جہاد کر, اور منافقین سے جہاد کر, کفار سے جہاد کر. آگے جن مثال دی ہے جن کی, وہ لوگ ہیں جو مفسرین بتاتے ہیں کہ جنہوں نے نفاق بھی کیا, اسلام کے بعد مرتد بھی ہو گئے اور کافر بھی ہو گئے. تین چیزیں جن کی بنا پر آج کل کے علماء قتل جائز بلکہ ضروری قرار دیتے ہیں, وہ تینوں ان میں اکٹھی ہو گئیں, نفاق, ارتداد اور کلمہ کفر. اور نعوذ باللہ من ذالک, ان لوگوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اور آپ نے ان کے سردار سے یہ سلوک کیا کہ جب وہ مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, کیا ان کے متعلق یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تو ان کے لیے بخشش نہ کر, بخشش کی دعا نہ مان, اور پھر یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے گا تو خدا ان کو نہیں بخشے گا. صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت جاہل الکفار اور یہ واقعہ اس سے پہلے گزر چکا تھا اور اس کے تعلق میں آیات نازل ہو چکی تھیں ان لوگوں سے کے متعلق خدا تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے میں قتل کہیں شامل نہیں تھا. اس فیصلے میں ابھی تک نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بھی حکم موجود نہیں تھا, لیکن استغفار سے منع فرمایا گیا تھا. اس میں ایک طرز کلام ہے, اس میں یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ حکم قطعی نہیں ہے بلکہ ایسا حکم ہے جو مستحب کا رنگ رکھتا ہے, اور یا مستحب نہ کہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش اجازت کی رکھ دی گئی ہے. یہ وجہ تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا اور نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر نے جب روکا ہے, یعنی یہ درخواست کی ہے کہ نہ پڑھائیں, تو اسی حوالے کا حوالہ تھا. جواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا کہ ٹھیک ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اگر 70 دفعہ بھی میں استغفار کروں تو وہ نہیں بخشے گا, تو میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کروں گا. یعنی نماز جنازہ بھی ایسی جس میں 70 بار سے بڑھ کر اس کے لیے استغفار کیا گیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے معنی نہیں آتے تھے؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اور ان پر سختی بھی کر. تو جو بھی سختی ہے وہ کلام الہی کے ذریعے جو دلائل کی جنگ ہے اس کی طرف اشارہ ہے, اور اسی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا ہے قرآنی آیات کے ذریعے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کو قتل کا حکم دے رہا ہو, ساتھ یہ کہہ رہا ہو ان یتولوا یکو خیر لہم وان یتولوا یعذبہم وان یتوبوا یکو خیر لہم وان یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما. ان باتوں کے بعد ان کے زندہ رہ کر توبہ کرنے کے امکانات ان پر کھلے رکھتا ہے. ان کو زندہ رکھتے ہوئے کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ فوراً قتل کر دو, ورنہ ان کے لیے یہ موقع کیسا پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ توبہ کرتے. آگے پھر یہ بات اور کھلتی چلی جاتی ہے. اول تو عبداللہ کا طبی موت مرنا اس واقعہ کے بعد, اور قتل نہ ہونا بلکہ اس کے قتل سے صحابہ کو روک دینا, یہ قطعی دلیل ہے کہ جہاد کا اول معنی قرآن کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے جہاد ہے, نہ کہ قتل عام. وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّا وَلَنَكُونَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں ایسے بھی ہیں, یا ایسا شخص بھی ہے, مراد اردو میں ہم دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں, ایسے بھی ہیں, من آحد اللہ, جنہوں نے اللہ سے عہد کیا, لئن آتانا من فضل ہی, اگر تو ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے. اب اتانا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں من اور آہدہ کا لفظ واحد ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ جمع میں جائز ہے, کیونکہ طرز بیان ہوا کرتی ہے جو بھی ایسا کہے گویا وہ جمع جمع ہیں, ایسے بہت سے وجود ہیں. وہ یہ کہیں, اگر وہ یہ عہد کرتے تھے اللہ سے جنہوں نے عہد کیا کہ اگر تو ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کر دے, یا اللہ اگر ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کر دے, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, ہم ضرور اس میں سے صدقات دیں گے اور ضرور نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, پس پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا, بَخِلُوا بِهِ, اس میں انہوں نے کنجوسی اور بخل سے کام لیا, وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور وہ پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے لوگ تھے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, اب اس کے بعد جب وہ پھر گئے اور نفاق اختیار کیا اور پکے ہو گئے اس پر, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے قتل کا کہاں حکم دیا ہے یا کیا سزا مقرر فرمائی؟ یہ اگلی آیت اس سزا کو کھول رہی ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق کو پختہ کر دیا, جما دیا اس دن تک کے لیے کہ وہ اللہ سے ملیں گے. یعنی اب اس نفاق سے کبھی نجات نہیں پائیں گے. ان کی منافقت ان کی ایک سرشت بن چکی بن گئی, اور یہ سزا تھی ان کی کہ ایسا نفاق عطا ہوا کہ پھر اس سے وہ کبھی بھی صحت نہیں پا سکتے تھے. الٰ یوم یلقونہ بما اخلف اللہ, اخلف اللہ, یہ سزا تھی اس بات کی کہ انہوں نے اخلف اللہ ما وعدوہ, خدا تعالیٰ سے یعنی اللہ سے جو وعدے کیے تھے ان میں وعدہ خلافی کی. وبما کانوا یکذبون, اور اس بات کی سزا تھی کہ جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم, کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے, وہ نجواہم, اور ان کے مخفی مشوروں کو بھی جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب, اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جو خوب جاننے والا ہے, غیوب ہر قسم کے غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, نہ صرف یہ کہ وہ صدقے دیتے نہیں تھے بلکہ صدقہ دینے والوں پر بیٹھ کے تان آمیزیاں کیا کرتے تھے. ایسے بہت سے آج کل کے زمانے میں بھی ہیں جو آپ تو چندے دیتے نہیں, لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں چندوں پر, ان پر بیٹھے الزام لگاتے رہتے ہیں کہ بددیانت ہیں, یا آپ کہا جاتے ہیں اور ہم اس یہ بات کہتے ہیں اسی لیے ہم چندہ نہیں دیتے. حالانکہ جو قربانی میں شامل ہی نہیں ہو رہا اس کو اصولاً حق ہی نہیں ہوتا ان معاملات میں دخل اندازی کا. جو دے رہے ہیں وہ راضی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ دیانتدار سے خرچ ہو رہا ہے. جو نہیں دینے والے ہیں جن کا کام کوئی نہیں, وہ بیٹھے اعتراض کرتے ہیں کہ بددیانتیاں ہو رہی ہیں. اور یہ پرانی شرشت ہے کہ ایسی پختہ ان کے دلوں میں ہو چکی ہے کہ پرانے منافقین اور آج کے منافقین میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین, اور الزام ان پر لگاتے ہیں جو طوعی طور پر شوق سے قربانیاں کرتے ہیں. فی الصدقات, صدقات کے بارے میں ان پر الزام لگاتے ہیں. یعنی عام طور پر جو مخلصین ہیں وہ مالی قربانیوں میں بھی پیش پیش ہوتے ہیں, خدمتوں میں بھی پیش پیش ہوتے ہیں, اور وہی متطوعین ہیں. متوین کہتے ہیں جو نیکیوں کو شرع صدر کے ساتھ شوق سے طوعی طور پر ادا کرتے ہوں, ان پر صدقات کا الزام لگاتے ہیں کہ انہیں صدقات کھا گئے. لیکن اس سے بڑا ظلم یہ, والذین لا یجدون الا جہدہم, ان پر بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے جو جن کے پاس اپنی محنت کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی وہ غریب لوگ جو صرف اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہیں اور اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں, ان پر بھی الزام لگاتے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, اور ان سے تمسخر بھی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو جی ان کا کیا حال ہے, بیوقوف بدحال لوگ, اور مراد پہلی لاج پہلی واو نے اسے جمع کر دی ہے یلمزونا کے ساتھ, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان پر کچھ الزام مالی معاملات میں دھرتے ضرور ہوں گے, یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہرس کے بندے ہیں, صرف اس لیے شام محنتیں کر رہے ہیں کہ کچھ ان کو مل جائے, یا ان میں کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں, غریب بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں, ان پر الزام لگاتے ہوں کہ بیچ میں سے ایک آ جاتے ہیں. سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم, حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ان سے تمسخر کرتا ہے, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تمسخر کرنا, اللہ کا تمسخر کرنا, مراد یہ ہے کہ خدا کی تقدیر ان کا مذاق اڑائے گی, اللہ کی تقدیر انہیں نامراد کر دے گی, اور دردناک عذاب جب ہوگا تو یہ جزا ہی دراصل ان کا ان کے ساتھ تقدیر الہی کا تمسخر ہے. یہ وہ لوگ ہیں, استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اتنی وضاحت ہو گئی ہے ان کے متعلق کہ اگر یہ آیت بات کی نہ ہوتی تو لگتا یہ تھا کہ اب قتل کا حکم آنے والا ہے, اور بعض لوگ کتیچیاں لے رہے ہوں گے کہ ان کو تو قتل و غارت کر کے مار دینے چاہیے, ایسے بدبخت لوگ. لیکن حکم یہ نازل ہوا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, تو ان سے ان کے لیے بخشش طلب کر, اور لا تستغفر لہم, یہ بخشش طلب نہ کر. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک بیچ میں ضرور کوئی کھڑکی ایسی کھولی گئی ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ قطعی حکم نہیں ہے, ورنہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قطعی حکم سمجھتے ہوئے پھر استغفار کرتے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, تو خواہ انہیں بخش, ان کے لیے بخشش مانگ, خواہ بخشش نہ مانگ. یہ ویسا ہی ہے جیسے تو خواہ انہیں ڈرا اور نہ ڈرا, مگر ڈرا بھی تو کام نہیں, ڈرانا کام نہیں آئے گا, کبھی بھی وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو اس سے یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ چونکہ خدا نے فرما دیا کہ کبھی بھی تیرے ڈرانا کام نہیں آئے گا اس لیے انذار ختم کر دو. سواؤن الحم آنظرتا ہوں ام لم تنظر ہوں تنظر ہوں لا یومنون, برابر ہے ان پر, خواہ تو انہیں ڈرائے خواہ نہ ڈرائے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے باوجود ان کے متعلق انذار جاری رہا, اور اللہ نے بھی اس کے باوجود خود انذار فرمایا. تو یہ طرز بیان بتا رہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے تابع اس بات پر مختار تھے کہ چاہیں تو بخشش مانگیں چاہے تو نہ بخشش مانگیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگ بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, یہ مضمون ہے. جیسے ڈرا بھی تبھی وہ نہیں ڈرائے جائیں گے, فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر اختیار کیا ہے. اب دیکھیں سب قسم کے فتوے سخت ترین یہاں دے دیے گئے ہیں, اور معین لوگ تھے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالی بد کرداروں کی بد کردار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قوم کا ترجمہ بسا اوقات لوگ یا لوگوں کیا جاتا ہے, یہ درست ہے. عربی میں لفظ قوم کا محاورہ عام ہے ایک جماعت کے لیے, مگر ہمارے ہاں اردو میں اکثر قوم کا معنی غلط دوسرا سمجھا جاتا ہے, اس لیے اگر اس کا ترجمہ لوگوں کو کر دیا جائے تو کوئی اس میں یعنی ترجمے کے اصول کے خلاف نہیں ہے, خلاف رسول اللہ. خوش ہو گئے ہیں یا راضی ہو گئے ہیں, مخلفون بمقعدہم, پیچھے رہ جانے والے, بمقعدہم اپنے پیچھے بیٹھ رہنے پر, خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کے فعل کے مخالف, اللہ اور رسول نے جو اقدام کیا اس کے مخالف, پیچھے بیٹھ رہنے والے راضی ہو گئے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ, اور اس بات کو انہوں نے سخت ناپسند کیا ہے کہ وہ جہاد کریں, بے اموالہم وانفسہم, اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحرب, اور وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت سخت ہے, اس گرمی میں نہ نکلو. اب یہاں جہاد کا دوسرا معنی بھی اس کے اندر شامل ہے. یہاں جو جس جہاد کا ذکر ہے, یہ جہاد بالقرآن کا وہ مفہوم نہیں جو پہلے گزر چکا ہے, یہ دوسرے درجے کا جہاد ہے جو جس میں قتال بھی ہوتا ہے. بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قتال کے لیے نکلے تو وہاں بھی لفظ جہاد ہی استعمال ہوا ہے, اور یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ اس جہاد میں بھی شرکت کریں, اس جہاد میں جو قتال ہے, تلوار کا جہاد ہے, اس میں وہ شرکت کریں. اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں, کہتے ہیں بڑی گرمی ہے, اس گرمی میں باہر نہ نکلنا. قل نار جہنم اشد حرا, تو کہہ دے کہ جہنم کی آگ گرمی میں بہت سخت ہے, بہت زیادہ سخت ہے. لو کانو یفقہون, کاش کہ وہ سمجھ سکتے. فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا, بس انہیں تو چاہیے کہ وہ روئیں, ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ. جزام بے ماکام یکسبون, یہ جزا ہے اس بات کی جو وہ کیا کرتے تھے یا کمایا کرتے تھے. فیر رجا کلّہ الا طائفت منہم, بس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی ٹولے کی طرف یا کسی گروہ کی طرف دوبارہ لے جائے, فاستاذنوا للخروج, یعنی وہ جو بیرونی لوگ جو شرارتیں کرنے والے, جن کے متعلق اطلاعیں ملتی تھیں کہ لڑائی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, حملے کے لیے ایک سازش بن رہی ہے, ان کی طرف بسا اوقات خروج کرنا پڑتا تھا مدینے سے. تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے کسی ٹولے سے اگر دوبارہ مٹھ بھیڑ کا ارشاد ہو اور تو نکلے ان سے مقابلے کے لیے, فاستاذنوا للخروج, تو اب وہ تجھ سے نکلنے کی اجازت مانگیں گے. یہ وہی جو مقعد پر راضی ہو گئے تھے, وہ قعود پر راضی ہو گئے تھے, وہ اب یہ مانگیں اجازت کہ ہمیں بھی اجازت دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں, مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دولت بھی عطا ہو چکی ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, اور اللہ نے اپنے فضل سے جو دولت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریک ہونے والوں میں, جہاد میں شریک ہونے والوں میں تقسیم بھی کی, تو اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہے. اب اگر دوبارہ پھر تو نکلے گا تو کہیں گے فاستاذنوک للخروج, تجھ سے وہ اجازت مانگیں گے سفر میں شامل ہونے کی, اس دفعہ سفر سے پیچھے رہ جانے کی نہیں. اس موقع پر حکم ہے قل لن تخرجوا معی ابدا, تو کہہ دے کہ تم کبھی بھی آئندہ میرے ساتھ جہاد پر نہیں نکلو گے. ایک دفعہ تم راضی ہو چکے ہو بیٹھنے پر, ولن تقاتلوا معی عدوا, اور میرے ساتھ شامل ہو کر تم کبھی کسی دشمن سے کوئی لڑائی نہیں کرو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, یقیناً تم وہ لوگ ہو جو بیٹھ رہنے پر پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے. فاقعدوا مع الخالفین, بس اب تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ, اب آئندہ کبھی بھی تمہیں جہاد میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا. ولا تصلی علی احد منہم ماتا ابدا, اب قتل کہاں گیا ان کا, اس کے باوجود, اس آخری فتوے کے باوجود کہ اب تم جہاد میں بھی شامل نہیں ہو سکتے, تم قطعی طور پر کافر ہو چکے ہو. فرمایا ولا تصلی علی احد منہم ماتا ابدا, اب ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. ولا تقوم علی قبرہ, اور اس کی قبر پر دعا بھی نہیں کرنی, اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا. انہم کفروا, لا تقم میں نہ کھڑا ہو مراد ہے دعا کے لیے, انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ وہ لوگ ہیں یقیناً انہوں نے اللہ کا بھی کفر کیا اس کے رسول کا بھی, وہ ماتو اور وہ مر گئے, وہم فاسقون, اس حالت میں کہ وہ بد کردار لوگ تھے. اب کہاں گیا قتل و غارت انکار کرنے والوں کا, منافقین کا, مرتدین کا, ان سب کا جواب ان آیات میں اتنا محکم آ چکا ہے کہ اس کے بعد اس سے اعراض جو ہے وہ یقین نفس کی بیماریوں کی خبر دیتا ہے. ولا توجب کا اموالہم و اولادہم, ان کو تو کھلی چھٹی ہے اپنے مرضی سے جہاں تہاں جس طرح چاہیں رہیں, دولتیں کمائیں, عیش و عشرت کریں. فرمایا تجھے ان کے اموال اور ان کی اولادیں, صاحب اولاد بھی ہیں, یہ تجھے پسند نہ آئیں, تجھ پر اثر نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انہی اموال اور انہی اولادوں کے ذریعے وہ اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دے. وتزہق انفسہم, اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. اب تمام زندگی کھلی بغیر کسی سزا, ایسی سزا کے جو مومنوں کی طرف سے ان کو دی گئی ہو, اس طرح امن کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ اموال بھی کما رہے ہیں, اولادیں بھی بس رہی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی اموال سے اور انہی اولادوں کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے گا. اور یہ کئی طریق ہیں نفسیاتی طور پر, انسان کے اپنے اموال اس کے لیے عذاب کا موجب بن جاتے ہیں, اپنی اولادیں اس کے لیے عذاب کا موجب بن جاتی ہیں. اور یہ سزائیں تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں, جب خدا تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو اور بہت سے امیر اپنے اموال کے باوجود جہنم میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اولادیں ان سے باغی ہو جاتی ہیں, ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, ان کے لیے دکھوں کا موجب بن جاتی ہیں, ان کے خلاف مقدمے کر کے ماں باپ کے خلاف ان سے جائیدادیں زبردستی چھینتی ہیں, کئی قسم کی سزائیں ملتی ہیں. اور ان کا من جملہ ذکر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی باتوں کے ذریعے یعنی اولاد اور مال کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے ان آمِنُوا بِاللَّهِ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ, وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور رسول کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کرو, استاذنہ کا اولو الطول منہم, ان میں سے صاحب حیثیت لوگ اجازت چاہتے ہیں. وقالو ذرنا نکم مال قائدین, اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں, ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہاں معلوم ہوتا ہے کچھ اور گروہ ہیں, وہ پہلے جو اشد ترین تھے منافقین اور ظالم, ان کا ذکر گزر چکا ہے, ان کے متعلق تو فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ تمہیں اب دوبارہ کبھی شامل نہیں ہونے کی اجازت دی جائے گی. اس کے علاوہ بھی بعض اموال فتنہ بن جاتے ہیں اور صاحب دولت لوگ جہاد کی سختیوں سے گریز کرتے ہیں, اور اگر نفاق بہت زیادہ نہ بھی ہو تو اس حد تک نفاق ضرور ہوتا ہے کہ باوجود توفیق کے وہ مشکل وقتوں میں آ کر پیچھے رہنے کی تمنا رکھتے ہیں اور اجازتیں چاہتے ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. خوالف کا ترجمہ پیچھے رہ جانے والے, بیٹھ رہنے والوں کا بھی ملتا ہے, لیکن اصل یہ جمع جو ہے یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. مرد کے لیے واحد میں خالف اور خالفتن دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن جب خوالف کہا جائے تو صرف عورتیں مراد ہوتی ہے. یعنی یہ جمع خالفہ عورت کی جمع ہوتی ہے, لیکن چونکہ جماعت ہے, اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے پیچھے بیٹھ رہنے والی جماعتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ مرد کے لیے خالف اور خالفہ آتا ہے دونوں, اس لیے خالفہ کی جمع خوالف میں وہ بھی شامل ہیں. لیکن اس بارے میں لغت بہرحال واضح ہے کہ مرد کے لیے واحد میں تو خالف اور خالفہ آتا ہے, مگر جب خوالف کہا جائے تو وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں چونکہ جنگ جہاد میں عورتیں پیچھے رہتی ہیں, اس لیے ان کی غیرت کو انگیخت کرنے کے لیے یا ان کو شرم دلانے کے لیے یہ لفظ خوالف استعمال ہوا ہے. اور یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ تم پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ, تم مرد نہیں ہو جو جنگ میں قتال کے لیے نکلتے ہیں, بلکہ تم میں جس طرح ہم کہتے ہیں چوڑیاں پہن کے بیٹھ رہا ہو پیچھے, اس قسم کا محاورہ ہے. رضو بین یکون مال خوالف, وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ شامل رہیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, بس وہ سمجھتے نہیں, سمجھ نہیں سکتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ, لیکن رسول کا جہاں تک تعلق ہے, والذین آمنوا, اور جہاں تک میں نے اس طرح بیان کیا جہاں تک تعلق ہے, تو اگر یہ ترجمہ کریں تو پھر یہ ہوگا اور ان لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے جو ایمان لائے رسول کے ساتھ. آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم, یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا. لیکن اس کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان اس کے ساتھ ایمان لائے, انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ, اور ان کے لیے اچھی باتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. خیرات میں ہر قسم کی بھلائیاں مراد ہیں, جس طرح حسنات ہیں اسی طرح خیرات بھی ہیں, لیکن حسنات میں دنیاوی اموال ثانوی طور پر داخل سمجھے جاتے ہیں, اور دراصل اعلیٰ صفات, اچھی اچھی چیزیں, اچھی نیکیاں, اچھے مرتبے, یہ سب حسنات میں آتے ہیں, مگر دنیاوی اموال بھی اس میں شامل سمجھ لیے جاتے ہیں, اگرچہ اول معنی حسنہ کا وہ نہیں ہے. الخیرات دنیا کے اموال پر بھی اطلاق پاتا ہے اور کلمہ خیر پر بھی اطلاق پاتا ہے. تو یہاں وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ میں دنیا کی کامیابیاں بھی اور دنیاوی طور پر ان کے متمول ہو جانے کا بھی ذکر ملتا ہے. ان کے لیے ایسی اچھی باتیں ہیں جن میں دنیا کے اموال اور دنیا کی نعمتیں بھی شامل ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایسی جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجال معذرون من الاعراب, اور وہ لوگ جو عذر پیش کرنے والے ہیں اعراب میں سے, من الاعراب اعراب میں سے, وہ بھی آ گئے ہیں. یعنی تین قسم کی ٹولیوں کے ذکر درجہ بدرجہ مل رہے ہیں. اول وہ منافقین پکے جنہوں نے نہایت ہی خبیثانہ باتیں کی, کلمات کفر کہے, جن کے متعلق خدا نے فتویٰ دے دیا کہ پکے کافر ہیں, ان کا معاملہ ختم ہوا, ان کے متعلق فرما دیا آئندہ ان کو کبھی شامل ہونے کی اجازت دینی ہی نہیں, کھول کر بتا دو کہ تمہارا ہم سے تعلق کٹ چکا ہے, اور پھر بھی مارنا نہیں ان کو, مرنے دو اپنی موت, اور جب اپنی موت مریں تو پھر جنازہ نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا. دوسرا وہ گروہ ہے جو متمول لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور ایسے لوگ اکثر عملی جہاد میں بزدلی دکھاتے ہیں اور کمزوری دکھاتے ہیں. اب وہ ارد گرد کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مدینے کے آس پاس یا کچھ دور دور تک بستے تھے، اور اس میں ایک پیشگوئی کا رنگ بھی ہے کیونکہ آئندہ جو فتنہ پیدا ہونا تھا اسلام میں سے، اسلام کے تعلق میں، اسلام کے خلاف، وہ زیادہ تر انہی لوگوں سے پیدا ہونا تھا. فرمایا وجال معذرون من الاعراب، اب آ گئے ہیں وہ جو اعراب بدو ہیں، جو بادیہ نشین لوگ ہیں. اچھا یعنی گئی ابھی تک؟ اچھا ہو جائے گا تلاوت بھی اور رکوع بھی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اعطوك لتحملهم قلت لا اجد ما اعملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع تفيض من الدم حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون. انما السبيل على الذين يستعذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يعرفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ولا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المجاهدين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم عملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. کہاں سے پڑھا رب اور شدو کو فلم پاکنے سے پہلے سے ہاں میں جا رہا ہوں واپس اسی طرف 90 آیت 90 وجال موذرون اور عذر پیش کرنے والے عرب میں سے بھی تیرے پاس آتے ہیں یا آئے. عرب بادیہ نشینوں کو کہتے ہیں جو صحرا میں جنگلوں میں بسنے والے لوگ ہیں. لیوزن لہم تاکہ انہیں اجازت دی جائے. وقاد الذین کذب اللہ ورسولہ اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ انہیں دردناک عذاب پہنچائے گا. اب یہاں کذب اللہ اور کفرو کے درمیان ایک فرق دکھایا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے جھوٹ بولا ان سب کو دردناک عذاب دے گا بلکہ فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا انہیں یقیناً دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں اللہ کو بھی فائل نہیں قرار دیا گیا بلکہ عذاب اس نتیجے میں خود بخود ان کو پہنچے گا. پہلے بھی اسی طرح کا ایک انداز گزر چکا ہے انداز بیان کہ جنہوں نے جھوٹ بولا صرف وہ جھوٹ ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. ان کو موقع دیا جائے گا توبہ کا اور پچھتانے کا. اگر وہ توبہ اختیار کر گئے اور اعمال میں تبدیلی کی تو بچ جائیں گے. لیکن کچھ ایسے جھوٹ بولنے والے ہیں جو دراصل اپنے باطنی کفر کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اندر کفر پہلے سے واضح طور پر موجود ہوتا ہے اور یہ کفر ہے جو ان کے لیے آخری عذاب کا موجب بنے گا اور ان کی ہلاکت پر منتج ہوگا. یصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون. ہر ان لوگوں پر جو ضعفاء ہیں کمزور لوگ ہیں بوڑھے یا بچے یا بیمار نا بوڑھے یا بچے جو بھی کمزور ہیں ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر کوئی حرج ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون نہ ان پر کوئی حرج ہے جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ کچھ پاتے ہی نہیں کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکیں. حرج ان اب لفظ حرج آخر پہ آیا ہے ترجمے میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں. بس کمزوروں پر کوئی حرج نہیں, بیماروں پر کوئی حرج نہیں, ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جسے وہ خرچ کریں. اذا نسحوا للہ ورسولہ, شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں, یعنی ان کے نیک تمنائیں ہوں ان کے لیے, ان کے دل دعائیں دیتے ہوں کہ یہ لوگ کامیاب ہوں. اگر یہ شرط, یہ ان کے دل کے جذبے ہوں تو ان پر قطن کوئی حرج نہیں کہ وہ ایک خدمت کے موقع سے محروم رہ گئے. ما علی المحسنین من سبیل, جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر کوئی بھی حجت نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی راہ نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح کسی پہلو سے بھی ان کو متہم کر سکو. واللہ غفور الرحیم, اور جہاں تک مجبوری کی حالت کا تعلق ہے, یاد رکھو اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم, اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو تیرے پاس حاضر ہوئے, لتحملہم کہ تو انہیں سوار کر دے, سوار کر کے لے جائے, یعنی سواری دے تاکہ وہ جہاد میں شامل ہو سکیں. قلت لا اجدو ما احملکم, یہاں لمبے سفر کا ذکر ہے جہاں سواری کے بغیر شمولیت ممکن نہیں تھی. دور کی شمالی سرحدوں کی طرف جب یہ غزوے جاتے تھے تو ان میں اکثر سوار ہو کر ہی جایا جا سکتا تھا, ورنہ تو پیدل چل کر پہنچنا بہت ہی لمبا اور مشکل کام تھا, اور اس عرصے میں دشمن کچھ کا کچھ کر بھی سکتا تھا. تو ان سے کہتا ہے لا, یا تو نے ان سے کہا لا اجدو ما احملکم علیہ, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جس پہ میں تمہیں سوار کرا سکوں. تولوا اعینہم تفیض من الدمع, اس حالت میں وہ لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں, حزنن اس غم میں, اللہ یجدو ما ينفقون, کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکیں. اب یہ عجیب ہے ان کے متعلق جو ذکر ہے کتنا پیارے انداز میں, کہ وہ جانے لے کر حاضر ہوئے تھے, مجبوراً جانے بھی قبول نہیں ہوئی اور روتے ہوئے واپس گئے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے پیش کر دیا, مگر افسوس کہ ہم کسی کام نہیں آ سکے. یہ جذبے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, ان کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء, ہاں عذر ان پر ہے, حجت ان پر ہے, ان کے خلاف تمہیں راہ عطا کی گئی ہے جو تجھ سے اجازتیں مانگتے ہیں اور امیر لوگ ہیں. اور یہاں ایسے امراء کا ذکر ہے جو خرچ بھی کچھ نہیں کرتے اس راہ میں. خرچ کرنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو مخلصین ہوں, اور وہ جھوٹے عذر بھی پیش نہیں کیا کرتے. رضو بیان یکونو مال خوالف, یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ یا بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ رہنا, کے ساتھ ہونا اپنے لیے پسند کر گئے, یا جنہوں نے پسند کر لیا کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وہم لا یعلمون, اور وہ نہیں جانتے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, وہ جب تم واپس لوٹو گے تو تمہارے سے عذر بھی کریں گے, بہت اعتذار سے کام لیں گے, یعنی اپنے دفاع میں کہ ہم کیوں مجبور تھے, کیوں ہم نہیں شامل ہو سکے, بڑی بڑی باتیں کریں گے. قل لا تعتذروا, تو کہو, تو ان سے کہہ دے کہ بالکل کسی قسم کے عذر پیش نہ کرو. لن نومن لکم, ہم تو ہرگز تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے, تم پر ایمان نہیں لائیں گے. قد نبان اللہ من اخبارکم, کیونکہ اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی تمہارے حالات کی خبریں دے چکا ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ, اور جہاں تک تمہارے عمل کا تعلق ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے, یعنی آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے, ان کی نظر ہے تمہارے حالات پر. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت, پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے, وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے اور حاضر کا علم بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, بس وہ تمہیں مطلع فرمائے گا ان باتوں سے جو تم کیا کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ, وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے, یعنی تمہارے سامنے, اِذَنْ قَلَبْتُمْ, جب تم واپس لوٹو گے, اِلَيْهِمْ, ان کی طرف, لِتُورِدُوا عَنْهُمْ, کہ تم ان سے اعراض کرو, یعنی صرف نظر کرو. اور یہ لازمن وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں, یہ ٹولے بر ٹولہ مختلف انواع کے لوگوں کا ذکر چل رہا ہے, یہاں تک کہ ان سب کی تمام قسمیں پوری ہو جائیں گی. فرماتا ہے ایسے لوگوں سے بے شک صرف نظر کرو, عارضو عنہم, فعارضو عنہم, ان سے بس تم ان سے صرف نظر کرو, انہم رجسن, پلید لوگ ہیں یہ, وماواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جزام بما کانوا یکسبون, یہ جزا ہے ان باتوں کی جو وہ اس دنیا میں کماتے رہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم, وہ قسمیں اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم, بس اگر تم راضی بھی ہو جاؤ, فإن اللہ لا یرضا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا, یا نہیں راضی ہوتا, عن القوم الفاسقین, بد کردار لوگوں سے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, یہ جو بدو لوگ ہیں بادیہ نشین, یہ کفر اور منافقت میں بہت زیادہ سخت ہیں, ان کو بڑے طریقے آتے ہیں باتیں کرنے کے منافقانہ. یہ جنگلی لوگوں میں ہوتا ہے, یہ فصیح و بلیغ بھی بڑے ہوتے ہیں. ہمارے جھنگ کے ارد گرد بھی جو ربا کے ارد گرد جو جانگلی بستے ہیں, ان کا جواب نہیں ہے جھوٹ بولنے اور منافقانہ باتوں میں, وہ زمین آسمان کے خلاف میں ملا دیتے ہیں. تو اسی قسم کے لوگ وہاں ارد گرد بستے ہوں گے. فرمایا اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, اور اس بات کے وہ زیادہ قریب ہیں کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی آیت کردہ حدود کی, نا ایم سوری, اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, ان حدود کی پرواہ نہ کریں, ان کا لحاظ نہ کریں جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی ہیں, اتاری ہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے. اجدروں کا مطلب ہے زیادہ اس بات کے قریب ہیں, اصل میں اس کا لفظی ترجمہ غالباً رجحان ہوگا. کیوں جی؟ اجدر اس بات کا زیادہ رجحان رکھتے ہیں, یہ ترجمہ ہے یہ اس بات کے زیادہ قریب ہیں لفظی ترجمے کے لحاظ سے, معنی تو وہی ہے. آپ ماہر فن ہیں ماشاء اللہ, بتائیں.
زیادہ مستحق ہے,
ہاں تو قریب ہیں, زیادہ قریب کے معنی پھر ٹھیک ہے. مستحق یہاں بطور حق کے تو بہرا استعمال نہیں ہو سکتا, تو معنی یہ ہے کہ یہ اس طرف ان کا میلان زیادہ ہے, تبھی میلان یا اس بات کے زیادہ لائق ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ, مگر شاید وقت گزر چکا ہے. کیوں جی, ہو گیا ایک مٹھی آخری, ایک رایت ختم ہو جائے گی. وَمِنَ الْأَعْرَابِ, اور بادیہ نشینوں میں سے ایسے بھی ہیں, مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, کہ جو مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, جو خرچ تو کرتے ہیں مگر جو خرچ کرتے ہیں چٹی سمجھتے ہیں. اب یہاں بھی لفظ واحد ہے اور صیغہ واحد ہی کا استعمال ہو رہا ہے, مگر اعراب کی طرف عموماً کیونکہ اشارہ ہے, اس لیے اس کا اردو میں یہ ترجمہ بھی کر دیا جا سکتا ہے, ایسے بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں, یا ان میں سے ان میں ایسا ایسا شخص موجود ہے, یوں کرنا پڑے گا ورنہ, جو خرچ تو کرتا ہے مگر چٹی سمجھ کر. یتربص بکم الدوائر, اور بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کبھی تو مرور زمانہ تمہیں نقصان پہنچائے گا, کبھی تو زمانے کی برائیاں تم تک پہنچیں گی, یہ کہتے ہیں نا بری گردش, گردش کے دن آئیں گے تم پر بھی, اس کا بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے. علیہم دائرۃ السوء, گردش زمانہ کی برائی تو ان کو پڑے گی, ان پر پڑے گی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. باقی اب صفحے زیادہ ہیں آیات, باقی انشاءاللہ پھر کل تو نہیں ہو سکتا, کل ہمارا اختتامی اجلاس ہے قادیان کا, انشاءاللہ اگلے سال. اور نیا سال مبارک ہو سب کو. خدا حافظ, السلام علیکم.